أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں آج کی عظیم عید کی مناسبت سے نہایت تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. ناظرین، آج کی جو عید ہے، جس کو ہم عید مبعث کے نام سے یاد کرتے ہیں، بڑی اہم عید ہے. خداوند عالم نے آج کے دن اپنے رسول کو مبعوث فرما کر جو انسانیت کے اوپر احسان فرمایا ہے، اس کا خود قرآن میں کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں. اور انشاءاللہ آج ہم اس پروگرام تاریخ اسلام میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ بعثت کتنی اہم ہے اور بعثت کی ضرورت کیا تھی. ناظرین، انشاءاللہ آج ہم اپنے ایک عظیم مہمان سے ملاقات کریں گے اور اپنی گفتگو کریں گے، جناب ناظم اکبر صاحب قبلہ سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم قبلہ سے آپ کی ملاقات کرائیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، قبلہ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہر روز کی طرح اور ہر پروگرام کی طرح میں آج بھی آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ بھی پروگرام میں ہمارا ساتھ دیجئے. اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں. پلیز ہمیں کال کیجئے اور ہماری مدد کیجئے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں. تو انشاءاللہ آج بعثت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. جو سلسلے وار ہماری گفتگو چل رہی تھی، اس کو آج ہم نے روکا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور دوسرے جو آپ کے سوالات آتے ہیں ان کے پیش نظر، تو اس موضوع پر ہم استفادہ کریں گے جناب ناظم اکبر صاحب قبلہ سے، جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا ساتھ دیجئے، قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں. حضور السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حضور، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آج کے اس عظیم موقع پر ہمیں میزبانی کا شرف بخشا.
بالکل، اس طرح ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور سامعین کے سامنے کہ یہاں پر فرصت ملی
جی
کہ ہم بعثت پیغمبر پر ایک مرتبہ پھر جی گفتگو کر سکیں.
بالکل حضور، میں سب سے پہلے تو اس عظیم عید کی مناسبت سے تبریک اور تہنیت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اور اگر آپ اجازت دیں تو جو سلسلہ ہے ہمارے پاس سوالات کا، دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں وقت میں، کتنی گنجائش ہوگی. تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بعثت، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی آج تاریخ ہے، اور جو عید مبعث کہا جاتا ہے، اور پورے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے یہ خداوند عالم کے لیے عظیم ہدیہ تھا، تو آپ یہ بتائیے کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بعثت کی ضرورت کیا تھی. یہ تو پورا ایک سلسلہ ہے، آج کی تاریخ ہے ہمارے رسول کی بعثت کی، لیکن انبیاء کو جو مبعوث کیا گیا، تو خداوند عالم نے انسان کو صاحب عقل بنایا ہے، اور یہ کہ ہر طرح کی جو ترقیاں ہو سکتی تھی وہ انسان کو عطا کی ہے، تو پھر اس کے باوجود ضرورت کیا تھی کہ خداوند عالم انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کرے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آج کے مبارک دن کی مناسبت سے اپنے تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ آج کے اس بابرکت دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے
جی
کہ آپ کی اس بعثت اور اس عید میں ہم بھی شریک ہو سکیں. تو سوال آپ نے یہ فرمایا کہ بعثت کی ضرورت کیا ہے، لیکن یہ اہم سوال ہے جو آج کے دن مناسب بھی ہے
جی.
تو دیکھیں، آپ کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ عقل جب موجود ہے، خداوند متعال نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے
جی،
اور یہ عقل انسان کی اچھائی اور برائی کو تشخیص بھی دے سکتی ہے.
بالکل.
اور انبیاء کا کام بھی بیان ہی یہی تھا کہ انسان کو اچھائی اور برائی کا سمجھا سکیں، اور برائی سے روک سکیں، اچھائی کی طرف ان کو راغب کر سکیں.
بے شک.
تو یقینی سی بات ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ انبیاء کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے
جی.
جب عقل موجود ہے تو پھر ہم خود تشخیص دے سکتے ہیں. لیکن اہم نقطہ یہاں پر یہ موجود ہے کہ انبیاء کو کیوں بھیجا گیا، اس کی ضرورت کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ عقل درست ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ ایک حد تک کمال تک پہنچ چکی ہے، یا خدا نے متعلق ایک حجت سے اس کو نوازا ہے، وہ تشخیص دے پاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں یا بعض ایسی آسمانی تعلیمات کہیں کہ جن کو عقل جو وہ خود بخود صرف اور صرف تنہا اپنے طور پر نہیں سمجھ سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے انبیاء کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو ہے مثال پیش کروں کہ دیکھیں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اجتماعی زندگی کرنے کو پسند کرتا ہے،
بے شک،
اور یہ اجتماعی زندگی سے ایک معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے کے اندر افراد ہیں، تو ان افراد کے لیے اور اس معاشرے کے لیے، اس اجتماعی زندگی کے لیے قانون کی ضرورت ہے. جیسے بھی آپ ایک شہر میں زندگی کرتے ہیں اس کے قوانین ہیں، ایک ادارے کے قوانین ہیں، تو اس معاشرتی زندگی کے لیے، اس انسانیت کے لیے قانون کی ضرورت ہے، جو قانون انسان کو بتا سکے کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، نماز کیسے پڑھنی آپ نے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں عقل درک نہیں کر سکتی، تو ضرورت یہ تھی کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ جو انسان کے ہاتھ میں دیا جائے اور اس کو پڑھ کر انسان اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے ہمسایوں کے حقوق کو، اپنے آس پاس کے حقوق کو، اپنے حقوق کو سمجھ سکے.
یہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ قانون جو ہے اس خدا ہی کی طرف سے آئے.
جی
خود انسان بیٹھ کے جو ہے قانون اپنے لیے مرتب کر سکتے ہیں. جیسے آج ہم دیکھتے بھی ہیں کسی شہر کا قانون بنانا ہے تو مثلا جو میئر ہوتا ہے شہر کا، دوسرے مثلا جو ہوتے ہیں وہ قانون بنا لیتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں پہ عمل کیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی بہتر گزار سکیں.
جی بات آپ کی بالکل درست ہے کہ دیکھیں جب قانون کیوں خداوند متعال بنا، جب ہم اپنی زندگی کے لیے قانون بناتے ہیں تو اس کے لیے بالکل واضح سی بات ہے کہ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو بہتر جانتا ہے. اب آپ دیکھیں کمپیوٹر اگر بنایا گیا تو اس کا جو بنایا گیا اپنے چلانے کمپیوٹر آپ کیسے سیکھیں گے، کیسے چلائیں گے، اس کے لیے
گائیڈ
بک ہے، وہ کیسے بنانی ہے، تو کون بنائے گا؟ جو اس کو بنانے والا ہوگا،
بالکل بالکل،
جو موجود ہوگا، ایجاد کنندہ ہوگا. اسی طرح انسان ایک انسان نہیں، دو انسان نہیں، بلکہ ایک پوری انسانیت ہے.
جی
اب اس پوری انسانیت کے لیے کون قانون وضع کر سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ جو انسان کے تمام جوانے پر، تمام پہلوؤں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ ذات پروردگاری ہے جو اس قانون کو وضع کر سکتی ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس قانون کو سمجھنے کے لیے بھی ہر انسان یقینی سی بات ہے کہ نہیں سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے پروردگار نے اپنے الہی نمائندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قانون کو انسانوں کو سمجھا سکیں، اور یہی وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، تاکہ وہ ان تعلیمات آسمانی کو انسانوں کو سمجھا سکیں، ان تک پہنچا سکیں. اور اس کے اہداف و مقاصد اور فلسفہ جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، البتہ بہت زیادہ موارد ہیں لیکن ان میں سے چند ایک جو انتہائی اہم ہیں ان پر، ان کی طرف ہم اشارہ کرتے چلتے ہیں تاکہ اپنے وقت کے اندر بحث بھی کمپلیٹ ہو جائے. ان میں سے اہم ترین مقصد جو انبیاء کے آنے کا ہے، بعثت انبیاء کا مقصد ہے، وہ ہے تعلیم و تربیت.
بالکل
جیسا کہ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد گرامی ہوا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ یہ انبیاء کو، اس رسول کو کیوں بھیجا گیا امیین کے درمیان؟ تاکہ وہ قرآن، آیات الہی اور حکمت کی تعلیم دے سکیں.
جی
اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے.
جی بالکل.
تو اب یہ پہلا مقصد تعلیم و تربیت ہے
جی
جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، جس کی خاطر یہ بعثت کی ہم عید منا رہے ہیں. یہ پہلا مقصد ہے انسان کو تعلیم و تربیت دی جا سکے. یہاں پر ایک نقطہ رک کے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو معاشرہ اس وقت، چاہے وہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، اردو معاشرہ جو ہے عام طور پر جس سے ہم ریلیٹڈ ہیں، اس میں تعلیم پر بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے.
بالکل
ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، لیکن تربیت پر بالکل کام نہیں ہوا جاتا.
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا تعلیمی لائن میں آگے جاتا ہے انسان،
اتنا ہی زیادہ وہ اخلاقی گرتا جاتا ہے.
جی بالکل بجا فرمایا.
اور دوسرا نقطہ جو،
اگر اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے جو دوسرا نقطہ ہے اس کا انشاءاللہ وہ آپ سے ہم سماعت کریں گے. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے، جناب ناظم اکبر صاحب قبلہ آپ سے مخاطب ہیں اور ہم سب قبلہ سے استفادہ کر رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے رہے۔ 27 رجب سن 40 عام الفیل کو آپ مبعوث برسالت ہوئے۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان حالات کا مشاہدہ کیا اور عہدۂ پیغمبری کی خوشخبری سنی تو آپ کو نہایت ہی خوشی ہوئی، اور اسی شادمانی میں آپ وہاں سے نکل کر حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف چلے۔ راستے میں سارے پہاڑ اور درخت آپ کو یا نبی اللہ کہہ کر سلام کر رہے تھے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تاکہ دنیا سے کفر کی تاریکی مٹا کر ایمان کا اجالا پھیلا کر لوگوں کے دلوں کو نورانی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے رب کے احکام پر عمل کریں، اور بےہودہ باتوں کو چھوڑ کر لوگ علم و حکمت کی طرف راغب ہو جائیں تاکہ انسانیت کے کمال تک پہنچ سکے۔
ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم استفادہ کر رہے ہیں جناب ناظم اکبر صاحب سے، اور ابھی قبلہ نے فرمایا کہ تعلیم اور تربیت دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں، دونوں کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے اور دونوں کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں حضور گفتگو کر رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ہم مزید استفادہ کریں گے۔ جی حضور، ابھی آپ نے نقطہ بیان کیا تھا،
بعثت انبیاء کا پہلا فلسفہ جو تھا وہ ہے تعلیم و تربیت،
بے شک۔
اب یہ ہمارے ہم نے عرض کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یعلمہم الکتاب والحکمہ،
جی
ان کو تعلیم دیں کتاب کی اور حکمت کی۔ ہمارا معاشرہ سو جو ہمیں جسے اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، جی اس کے اندر ایک بہت بڑی خامی جو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے،
جی،
اور یہ تربیت کا نہ ہونا ہی ہے کہ انسان اخلاقی طور پر پستیوں میں گرتا جا رہا ہے،
بے شک۔
آج ہمارے آپ دیکھیں کہ انسان جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا، جتنا اوپر اوپر چلا جائے گا،
جی
تعلیمی لحاظ سے، اتنا ہی اس کا اخلاق نیچے گرتا جائے گا۔
جی
گھر کے اندر اس کا اخلاق دیکھیں آپ، والدین کے ساتھ اس کا اخلاق دیکھیں،
جی
رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق دیکھیں، صلہ رحمی میں دیکھیں۔ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
جی
چونکہ میں ایک وکیل بن چکا ہوں، چونکہ میں ایک جج بن چکا ہوں، چونکہ میں ایک بڑا افسر بن چکا ہوں، لیکن اب یہ فقدان ہے تربیت کا، جس کی وجہ سے وہ اس پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ علم انسان کو ہمیشہ تربیت کی طرف لے جاتا ہے، اس کی روشت کرتا ہے، اس کو کمال کی طرف پہنچاتا ہے،
جی
نہ یہ کہ اس کو پستی کی طرف لے جاتا ہے۔
جی
ہمارے ہاں چونکہ آموزش میں بہت کام ہے، تعلیم میں بہت کام ہے، ایجوکیشن پہ بہت، ہمارا آپ جانتے ہیں کہ محکمہ تعلیم لکھا جاتا ہے، تعلیم و تربیت نہیں لکھا جاتا ہے، آموزش یہاں پہ جیسے آپ استعمال کرتے ہیں دوسری زبان میں، وہاں پہ ایجوکیشن ہے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ آپ تربیت کا کوئی وہاں پہ معنی و مفہوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نہ تو اساتید ہمارے اتنی ان کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ شاگرد اچھے شاگرد کو پرورش کر سکیں، اور اس کی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ ایک ہی یونیورسٹی کے اندر ایک استاد اور شاگرد مل کر جب ایک بری فلم دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ چونکہ استاد کو یہ پتا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے، اور پڑھانا بھی یہ کتاب ہے جو میرے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کے علاوہ اس نے اس کی اخلاقی تربیت نہیں کرنی ہے،
جی
اور یہ اہم نقطہ ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے،
جی
کہ جو بعثت کا ایک مقصد ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ حقیقی آزادی،
جی
کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تاکہ انسانوں کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کر سکیں،
بے شک،
اور اس آزادی میں فقط آزادی جو وہ غلامی سے آزادی، جسمی آزادی نہیں ہے،
جی
بلکہ جیسا کہ سورہ آراف کے اندر ارشاد گرامی ہوا، یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، کہ پیغمبر اسلام کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گردن، وہ زنجیریں جو ان انسانوں کی گردنوں میں موجود تھیں ان کو توڑ سکیں،
جی
ان سے ان کو آزادی دے سکیں، اور یہ آزادی خواہشات نفس کی آزادی ہے، اس میں خود نفس کی آزادی ہے، وہ استعمار کی آزادی ہے، طاغوت کی آزادی ہے، فکر کی آزادی ہے، عقیدے کی آزادی ہے، اس تمام آزادی جو ہے ہر طرح کی آزادی سے یا غلامی سے انسان کو نجات دے کر حقیقی آزادی تک پہنچانا تھا،
بے شک۔
جیسے کہ ابھی آپ آزادی کے نعرے سن رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس میں کہ حقیقی آزادی، وہ آزادی موجود ہے جو پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا، اگر وہ آزادی موجود ہے تو یقیناً آج اختلاف موجود نہ ہوتا۔ ابھی آپ آزادی کے نام پر جو نعرے لگ رہے ہیں،
جی
کہ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ وہی آزادی ہے کہ جو پیغمبر اسلام آج کے دن، یہ جو دن تھا جس دن لے کر آئے آزادی ہمارے لیے، ہم اس پر عمل پیرا ہیں یا عمل پیرا نہیں ہے؟
بالکل۔
تو یہ دوسرا فلسفہ تھا انبیاء کی بعثت کا کہ انسانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروا سکیں۔ تیسرا فلسفہ جسے بیان کیا گیا قرآن مجید کے اندر، وہ اتمام حجت کرنا،
جی
کہ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد بھی ہوا سورہ نساء کی 165 نمبر آیت میں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، کہ یہ نہ ہو کہ انسان کل آئے روز قیامت اور آ کے یہ کہے کہ اے پالنے والے اگر تو نے ہمارے لیے اپنا نمائندہ بھیجا ہوتا تو ہم یقیناً اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے سعادت تک پہنچ جاتے، لیکن چونکہ بھیجا ہی نہیں لہذا ہم نہیں سمجھ پائے۔ وہی بات کہ عقل انسان کی ان تمام چیزوں کو نہیں ادا کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ لوگ عذر پیش کرتے، جو ظالم ہوتے، خراب لوگ ہوتے، برے لوگ ہوتے، ستمگر لوگ ہوتے، یہ لوگ آ کے اپنا عذر پیش کر رہے ہیں
ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے، اور ان کی جو بہانہ تراشی ہو سکتی تھی
بہت خوب
اس سے روکنے کے لیے،
ان انسانوں، ان ظالم انسانوں کی بہانہ تراشیوں کو روکنے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا کہ کل یہ لوگ عذر پیش نہ کر سکیں۔ اور ایک چوتھا فلسفہ جو بیان کیا گیا وہ ہے،
چوتھے فلسفے پر بھی ہم انشاءاللہ آپ سے مستفید ہوں گے، لیکن اگر اجازت دیں تو ہمارے کوئی کالر ہیں شاید وہ آپ سے کوئی سوال کرنا۔
جی جی بسم اللہ۔
جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی کال کرنے کا بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں، اور آج کی مناسبت سے تبریک عرض کرتے ہیں۔ خیر رابطہ منقطع ہو گیا ان سے چونکہ مشکلات ہو جاتی ہے لائیو پروگرام میں۔ بسم اللہ۔ آپ
جی چوتھا فلسفہ ہم عرض کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ عدالت کا قیام، کہ انبیاء کے آنے کا ایک اہم ترین مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو بیدار کر سکیں اور ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جا سکے جو مثالی معاشرہ ہو، جس میں ہر طرف عدل و انصاف ہو، عدالت ہو، ہر ایک انسان دوسرے کو حقوق کا احترام کرے، کسی کا حق پامال نہ ہونے پائے۔ اور اسی عدالت کے قیام کے لیے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام زحمت کر رہے ہیں، علماء کرام خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ کیا ہمارا معاشرہ جسے ہم اسلام کے نام پر پیش کرتے ہیں کیا اس کے اندر عدل و انصاف موجود ہے، اور یہ کہ کون لوگ ہیں جو اس عدل و انصاف کو برقرار کر سکتے ہیں۔
بالکل۔
تو ہماری ذمہ داری جو اس زمانے میں دیکھنا پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعا یہ جو تعلیمات، جو فلسفہ نبوت تھا، اس پر کام ہوا، آیا کیا یہ مقاصد ہمیں حاصل ہوئے، ان اہداف تک امت اسلامیہ پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اگر پہنچی ہے تو بہت خوب، اگر نہیں پہنچی تو پھر ہمیں مل کر بیٹھ کر اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔
بالکل سوچنے کی ضرورت۔ حضور بڑی اہم چیزیں ہیں، اور واقعا جو آپ نے بیان فرمایا یہ ایک ایک موضوع ایسا ہے جس پر کئی کئی پروگرام ہونے چاہیے۔
بالکل اسی طرح
جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ واقعا حقیقی آزادی اگر ملے گی تو صرف اسلام کے زیر سائے مل سکتی ہے انسانیت کے لیے۔
علامہ اقبال لاہوری کا ایک
جی
پیارا سا شعر عرض کرتا چلوں۔
بسم اللہ۔
چونکہ پاکستان سے تعلق ہے ہمارا اور ہندوستان اور پاکستان، بہرحال اقبال لاہوری کا
مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا احسان،
اور پھر پورے مسلمانوں پر، یا آپ یہ کہیں کہ پورے عالم انسانیت پر، ایک بہت بڑے فیلسوف اور بہت بڑے شاعر تھے۔ وہ اسی حقیقی آزادی کے ضمن میں ایک جملہ فرماتے ہیں، شعر فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح آزادی حاصل کریں، حقیقی آزادی حاصل کریں، تو اس کا راز جو فقط و فقط پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی میں ہے۔ اور یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ بے مصطفیٰ بے رسان خیش را، کہ ہمیں دین اوس اگر بے اون رسیدی ہمیں بولا حاویس۔
اللہ اکبر۔
کہ اگر سیرت پیغمبر پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کو حقیقی آزادی مل جائے گی۔
جی بالکل۔
وہ عقیدے کی آزادی بھی مل جائے گی، روح کی آزادی بھی مل جائے گی، جسم کی آزادی بھی مل جائے گی، لیکن اگر آپ نے سیرت پیغمبر کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنایا تو جتنا بھی عمل کرتے ہیں وہ فقط اور فقط بولا بھی ہوگا۔
آپ نے جو ہے علامہ اقبال کا شعر واقعی فارسی میں سنایا، مجھے بھی اردو کا ایک شعر یاد آ گیا۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا دونوں جہاں تیرے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس وقت ہمارے کالر ہیں ان سے رابطہ برقرار ہوا ہے ہمارا۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ ہمارا نام آصف ہے، مدینہ سے بول رہا ہوں۔
جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
یہاں پہ جو نقل جنت البقیع میں ایک متوا ہے وہ تعارف کراتا ہے اہل بیت کا،
جی،
اور اتنا بیکار قسم کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کی گردن وہیں کاٹ دوں۔ کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟
یہ مشکلات تو ہیں، خیر اب کیا جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے قبلہ کچھ بیان کریں گے اس سلسلے میں۔
دیکھیں کہ ہم نے بھی دیکھا وہاں پر، جب حج کی سعادت نصیب ہوئی تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو بہت جسارت کرتے ہیں، بہت برے الفاظ میں، ہر زبان کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہم نے بھی وہاں پر تذکر بھی دیا، لیکن یہ کہ آیا ہم جو وہ کسی کو مار سکتے ہیں، تو یہ شارع کا کام ہوتا ہے، شریعت کا، کہ آیا ہماری شریعت ہمیں اس چیز کا حکم دیتی ہے؟ یقیناً حکم نہیں دیتی۔ اب دیکھیں اپنے انبیاء کی سیرت کو دیکھیں، کہ جس نبی کی بعثت آج منانے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، کیا اس نبی کو پتھر نہیں مارے گئے؟ کسی مدینہ کے پڑوس میں طائف کے اندر پتھر نہیں مارے گئے ان کو؟ کیا ان پر ظلم نہیں ہوئے؟ کیا آپ نے فرمایا کہ جس قدر مجھ پر ظلم و ستم ہوا، اذیتیں مجھ پر ہوئی، اس قدر کسی نبیوں کو اذیت نہیں پہنچی؟
بالکل۔
لیکن کیا آپ نے کسی پر ہاتھ اٹھایا؟ یقیناً یہ ایک جو ہے وہ عجیب سی سوچ ہے، کہ جو ہے وہ پتھر کا جواب پتھر سے، یہ کبھی بھی مثبت جواب نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم کے ذریعے سے ان کو جواب اگر دیا جائے تو میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ لوگ تو سمجھنے والے نہیں ہیں، یقین اسی بات ہے، لیکن جو لوگ وہاں پر سن رہے ہوتے ہیں یقین ان پر اثر ہوتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم کسی کی گردن اڑا دیں، بلکہ ہمارا کام جو ہے وہ یہ جو انبیاء کا کام تھا، کیا آپ کا کام ہے دین کی تبلیغ کرنا، پیغام کا پہنچانا، اس میں اثر ڈالنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام کسی کو نتیجہ دینا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہ اس طرح کا موقع فراہم نہیں کرتے۔
حضور آپ نے بھی ایک اشارہ کیا، میں مزید تفصیلات اس کی کچھ جاننا چاہوں گا، ابھی آپ نے فرمایا کہ یعنی جو ہے حضور وہاں پہ کیا حالات اور طائف میں جاتے ہیں پتھر وغیرہ، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ بیسس سے پہلے کے حالات کیا تھے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے ایک کالر ہمارے اور ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی کال کرنے کے لیے شکریہ، فرمائیے، آپ کا اسم شریف؟
میرا نام عامر ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔
جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟
میرا سوال ہے مولوی صاحب سے، جو سورت اقرا نازل ہوئی، جو کسی چیز سے لکھ کے لے کے آیا تھا جبرائیل علیہ السلام، یہاں جبرائیل علیہ السلام نے خود اپنی زبان سنائی۔
جی
مہربانی ہوگی آپ کو ہمیں جو ہے مہربانی۔
جی جی ٹھیک ہے، ضرور، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ حضور واضح ہے سوال، یعنی انہوں نے کہا کہ جب جبریل یہ آیات لے کر نازل ہوئے ہیں جو بعثت کے موقع پر،
یہ سورہ علق کی پہلی پانچ آیات،
سورہ علق کی پانچ آیات، تو یہ تحریری شکل میں تھی، لکھی ہوئی تھی، یا کس طریقے سے اس کیفیت کو بھی آپ
جی دیکھیں کہ جہاں تک تاریخ کا مطالعہ، چونکہ ہمارا موضوع ایک تاریخی موضوع ہے،
بالکل،
تو تاریخ کے اندر جو ابھی تک بھی علماء کے درمیان ایک بحث ہے، اور شاید آپ سوال بھی یہ کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں کہ کیا جو صورتحال وہاں پر فرشتہ لے کر آیا اور آ کر جو
بیان کرتے ہیں، مثلا وہ بدن پہ لرزہ طاری ہوتا ہے،
لرزہ طاری ہوا،
خاص کیفیت ہوتی ہے،
تو یہ اہل سنت کی روایات، ہمارے ہاں روایات تو بہرحال بالکل اس کے برعکس ہیں، اس میں یہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلے ہی سے فرشتہ موجود ہوتا تھا، جیسے ہی آپ سن بلو کو پہنچے تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، کہ جو آپ کو اخلاق حسنہ کی تربیت کرتا، اچھے جو وہ اخلاق کی ترغیب دلاتا، اچھائی کی طرف راغب کرتا، تو یہ پہلے سے ہی فرشتہ موجود تھا، اب کوئی نئی بات نہیں تھی کہ جس سے پیغمبر گھبراتے اور پریشان ہو جاتے، لرزہ طاری ہو جاتا۔ تو جو ایک تاریخ کے اندر جو ایک داستان موجود ہے بعثت کی، یا جو ایک روایت موجود ہے، اس سے کہیں پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں پر کوئی لکھی ہوئی چیز موجود تھی، اس لیے کہ اگر لکھی ہوئی موجود ہوتی تو اب دیکھیں اسے خود اسی روایت کے اندر جو وہ اقرا کہ پڑھیے آپ، اگر فرشتہ لکھا ہوا آگے سامنے سامنے پڑھ رہا تو ساتھ ساتھ پڑھنا میرے خیال میں ایک آدمی کے جو اس وقت بھی عقل کل ہیں اور پھر 40 سال کی سن کو پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے مشکل نہ ہوتا۔ تو لہذا قرآن مجید کا اس وقت لکھا ہونا، البتہ لوح محفوظ پر تو موجود تھا، اگر آپ کی مراد لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ کو پیغمبر کے سامنے لایا گیا تو یقینی سی بات ہے لکھا ہوا محفوظ ہے، لیکن اگر آپ کی مراد لکھنے سے مراد یہ ہماری طرح کا لکھنا کاغذ پر ہے تو میرا خیال نہیں کہ اس طرح کی کوئی عبارت جو وہاں سے مشخص کر دی،
ایک صدا تھی، ایک آواز تھی،
کیونکہ دیکھیں کہ وہی کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہی جو نبی کو ملتی ہے وہ آواز کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ الہام ہوتا ہے، ایک آواز سنائی دیتی ہے، حتی فرشتہ بھی دکھائی نہیں دیتا اس میں، تو اس میں چاہ جائے کہ ہم جو تصور کریں کہ کتاب کی صورت میں یا کاغذ کی صورت میں لکھا ہوا دیا جائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو۔
بالکل، تو حضور حالات کے اوپر ہم کچھ جاننا چاہ رہے تھے آپ سے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔
جی بہت اہم سوال کیا آپ نے، کہ چونکہ بعثت کا مقصد جو وہ بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے اور کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا جائے۔ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر جو وہ زمانہ جاہلیت کے جو مسائل بیان کیے گئے، مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کو عرض کروں اختصار کے ساتھ، کہ سب سے پہلی جو مشکل تھی زمانہ جاہلیت کی، کہ جزیرۃ العرب کے اندر جنگ و ناامنی بہت زیادہ تھی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں 1700 جنگیں لڑی گئیں، ایک مختصر زمانے میں 1700 جنگ،
بالکل،
اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر۔ کل جب میں اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا تو ایک مقام پر دیکھا کہ ایک مہمان آئے کسی قبیلے کے ہاں، وہاں پر ٹھہرے اور ان کے اونٹ نے کسی اور چراگاہ میں جا کے چر لیا، اب یہ کون سی بڑی بات ہوگی،
مہمان کے اونٹ نے
لیکن وہ جن کی چراگاہ تھی انہوں نے آ کر اس پہ حملہ کیا، اونٹ کو زخمی کر دیا، یہ مہمان اس قبیلے والوں کے پاس آئے، ان سے مدد مانگی، اب اس قبیلے والوں نے ان سے جھگڑا شروع کیا، لڑائی شروع ہوئی، اور یہ جنگ چلتے چلتے 500 سال تک چلی گئی۔
اللہ اکبر،
یہی مسلسل آپ دیکھیں، اسی طرح ایک مرغی پر جھگڑا ہوگا پچاس سال جنگ لڑی گئی، کتنی جانیں ضائع ہو گئیں۔ یہ جنگ و ناامنی جاہلیت کے زمانے کا ایک جو وہ مشکل تھی، اسی طرح اس زمانے کے ایک طبقاتی امتیازات ابھی ہمارے معاشرے کے بھی اندر موجود ہیں کہ آپ دیکھیں خاندانی طور پر یہ قبیلہ، میرا قبیلہ بڑا ہے، یہ قبیلہ چھوٹا ہے، یہ قبیلہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے، ہم اس سے بڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ اس زمانے کی بھی مشکل تھی۔ اگر اب بھی کوئی مشکل اس طرح کی موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو یقینی سی بات ہے کہ ہم نے تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں ہے۔
بے شک۔
اور اس کے علاوہ ایک مشکل جو تھی وہ جنسی انحراف تھا، بےغیرتی تھی اس معاشرے کے اندر، کہ اس قدر بےغیرتی عام ہو چکی تھی کہ اس زمانے میں کچھ خواتین نے اپنے گھروں کے اوپر پرچم لگا رکھے تھے۔
بالکل۔
اور مختلف لوگ، اجنبی نامحرم لوگ آتے، وہاں پر ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا، اور پھر جب اس عورت کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کیافہ شناس کو بلا کر تشخیص دیا جاتا کہ یہ بچہ کس کا ہے،
اس کے بعد منسوب کیا جاتا تھا،
منسوب کیا جاتا ہے، جس کی مثالیں بہت زیادہ۔
معاف کیجیے گا، یہاں پہ ہم آپ کو روکیں گے، ہمارے ایک کالر شاید پاکستان سے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جناب، آپ خیریت سے؟
جی الحمدللہ، بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے آپ کا اسم شریف۔
نیاز حسین کوئٹے سے بات کر رہا ہوں جناب، آپ کا پروگرام بہت بہترین پروگرام ہے، آپ سے
بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی فرمائیے۔
جی آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ خیرات کے لیے ہمیں آپ، یہ آپ نے عالم صاحب سے کچھ کری، خیرات جب ہم کرتے ہیں اس کا دعا پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں ہونی چاہیے؟
خیرات جب کرتے ہیں تو اس کی دعا پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں ہونی چاہیے؟
ایک دوسری سوال یہ کہ ہم جو یوسف زلیخا یہ کس مسلسل روزانہ دیکھ رہے ہیں،
جی جی،
اس کا کچھ گیم آپ بڑھائیں گے کہ نہیں جناب؟
جی انشاءاللہ، دیکھیے میں ایک سوال کے لیے گزارش کروں گا اپنے مہمان سے، انشاءاللہ وہ جواب دیں گے، اور دوسرے سوال کے لیے انشاءاللہ گزارش کریں گے ہم اپنے ہیڈ کوارٹر سے شہر کے، کہ وہ انشاءاللہ اس کا ٹائم بڑھائے۔
بہت مہربانی، اگر یہ ٹائم بڑھا دیجیے آپ کا بہت مہربانی،
بہت شکریہ کال کرنے کا، خدا حافظ۔ جی تو حضور ان کا ایک سوال یہ تھا، یعنی جیسے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ مثلا خیرات دیتے ہیں تو اس کی دعا،
پاکستان کے معاشرے کے اندر یہ ایک جو وہ مرسوم ہے مروج ہے، وہاں پر تو وہاں پر دیکھیں کہ اصل دعا جو ہے مسنون ہے، ایک مستحب عمل ہے جس کے لیے کوئی خاص وقت معین نہیں ہے۔ البتہ کچھ ہمارے رسومات ہیں، رسم و رسوم ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، یا یہ کہ اسلام نے ان کا حکم دیا ہے۔
جی بالکل،
چونکہ اسلام کے مخالف نہیں، فرض کریں وہاں پر جیسے یہ ہمارے دوست ابھی فرما رہے تھے کہ خیرات کرتے ہیں، اب خیرات آپ کر رہے ہیں تو وہاں پر جو وہ دعا پہلے ہونی چاہیے، دعا بعد میں ہونی چاہیے؟
جی
وہاں پر وہ جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دعا کی جاتی ہے،
جی
جہاں تک ہمارا بھی آنا جانا رہتا ہے وہاں پر، جی مختلف معاشروں کے اندر، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے۔ لیکن آیا یہ کہ قرآن کے اندر سے اس کا جواب ملا جائے،
جی
یا حدیث کے اندر، تو چونکہ ایک مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے،
جی جی،
تو اس کے لیے پہلے کریں یا بعد میں، اس سے اسلام کی مخالفت نہیں ہوتی، تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے۔
جی بالکل،
لیکن آپ کی مرضی ہے کہ آپ، وہ تو عالم دین جو دعا کروا رہے ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پہلے کرواتے ہیں یا بعد میں کرواتے ہیں۔
بالکل بالکل۔ اور دوسری یہ کہ اس کا اصل تعلق تو نیت سے ہے،
جی جی،
انسان نیت، جس نیت کے ساتھ، جیسے آپ نے فرمایا مسنون عمل ہے۔ جی حضور، اگر ابھی اجازت دیں، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے، ہم واقعی مستفید ہو رہے ہیں، اگر اجازت دیں تو ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ ناظرین بڑی اہم گفتگو ہے، جناب ناظم اکبر صاحب قبلہ آپ سے مخاطب ہیں، اور قبلہ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔
ناظرین اکرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، جو کچھ مختصر سی کچھ لمحے اور کچھ منٹیں ہمارے پاس ہیں اس میں ہم استفادہ کریں گے اپنے مہمان سے، لیکن حضور پہلے ایک کالر ہیں ان کا اور سوال دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
السلام السلام، کیسے ہیں؟
الحمدللہ، بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے آپ کا نام اور آپ کا سوال.
صرف ایک منٹ کا ہے. جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اور دخول باب جبرائیل سے کر کے اور باب بقیع، وہاں ایک مقام ہے اسے کہتے ہیں معبد وحی، وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر رسول خدا تشریف لے لاتے تھے اور وحی حاصل لیتے تھے ان سے، کیا یہ مباشرن جناب جبرائیل علیہ السلام یعنی وہاں کھڑے ہوتے تھے؟ یعنی اس کی تھوڑی سی تفصیل کیا ہے کہ ان کا ظاہراً کھڑے ہونا، یا جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ آواز سنائی دیتی تھی، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے گا. کیونکہ معبد وحی وہ ایسا مقام ہے جہاں مستجاب دعا بھی ہے، وہاں سے نکل کر پھر رسول خدا کی زیارت کے بعد ہم وہاں سے باہر نکل آتے ہیں. تو اس کے لیے تفصیل چاہیے تھوڑی سی اسی وحی کے حوالے سے. اور اپنی مولانا اکبر صاحب کو کہیے گا کہ میں محتاج دعا ہوں، اور اپنی شب کی دعاؤں میں میرا نام حسن لکھ کر صحت و سلامتی کے لیے دعا کا طلب دار.
انشاءاللہ، ضرور، بہت شکریہ کال کرنے کا، اور انشاءاللہ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، بہت شکریہ. جی حضور، اب میں یہ یعنی بہتر سمجھ رہا ہوں کہ جتنے سوالات ہیں ان کو روکتے ہوئے ہم آتے ہیں اسی روایت کی طرف.
صحیح.
کہ جو روایت ہے اور یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے مختلف کتابوں میں، تو میں سمجھتا ہوں دو تین منٹ ہے، اور اسی طریقے جیسے انہوں نے سوال کیا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بہت اچھا سوال کیا، خدا ان کی انشاءاللہ حاجات کو پورا فرمائے
انشاءاللہ.
اور دیکھیے کہ یہ جو وہاں پر ہے مستجاب الدعوات کے نام پر ایک معبد وحی کے نام پر جو مقام موجود ہے، چونکہ میرے خیال کے مطابق بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو خود تو تاریخ کے اندر موجود نہیں ہوتے، لیکن بالآخر ایک متن کا مطالعہ کرنے سے وہ انسان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو جناب جبرائیل کا رکنا تھا، یہ احترام پیغمبر ہے وہاں پر، کہ احترام پیغمبر کی وجہ سے وہاں پر رک کر آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات تشریف لاتے یا خود جناب جبرائیل تشریف لاتے تھے وہاں پر اور وہی کو جو ہے وہ ان کے حوالے کرتے. اور اس کے بھی تین طریقے مختلف ہیں جو ابھی یہاں پر مفصل ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک راستہ ہم نے بیان کیا کہ آواز کی صورت میں ہوتا ہے، اور ایک الہام کی صورت میں ہوتا ہے. یہ مختلف راستے ہیں وحی کے نزول کے. تو ہم آتے ہیں اسی روایت کی طرف کہ جو وحی کی کس طرح وحی نازل ہوئی اور کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لیا. تو یہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہاں پر ایک جملہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے انتہائی جب وہ ہمارے کورس کے اندر جو کورسز ہوتے ہیں وہاں پر اسکول کے کالج کے اردو زبان میں پاکستان کے اندر، تو ہم نے دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ہندوستان کے اندر کس طرح ہے. تو وہاں پر یہ روایت بہت آبوتاب سے ذکر کی جاتی ہے کہ بھی جیسے ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا